أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے ہمارے پیارے پروردگار، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، ہمارے سینے کا نور بنا دیجئے اور ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوع کر دیجئے. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں رمضان کے روزے عطا کیے اور ان روزوں کی گھڑیوں میں تو نے قرآن سننے کی، قرآن سنانے کی سعادت عطا کی. اپنے بہت سارے بندوں میں ہمیں چن کے پروردگار تو نے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے لا بٹھایا. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اس قرآن اور روزے کی برکتوں سے پروردگار دامن بھر لینے والا بنا دے اور اسے دنیا میں ہماری ہدایت اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے. آج انشاء اللہ تعالی اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم 24واں پارہ پڑھیں گے. سورہ زمر سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، لیکن سبق پر جانے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد تو بس دو آدمیوں سے کرنا جائز ہے، پہلا وہ جسے اللہ نے قرآن سکھایا، یعنی اس کا پڑھنا اور سمجھنا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کرتا ہے. اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے، کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، تو یہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں جو دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آمین. سورہ زمر مکی سورت ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. کیا مراد ہے؟ ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے. اللہ کا حق ہے. الا لہ الخلق والامر. قرآن کہتا ہے کہ مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. نہ من مانی نہ جگ مانی. اور اللہ کو خالص چیز پسند ہے. آپ سوچئے، ہمارے قریب کوئی فرد آئے جس کے کچھ اور اغراض و مقاصد ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں کتنا برا لگے. اور اللہ کے قریب کوئی شخص جائے، کوئی نیکی کا کام کرے، لیکن تعریف اور شکریہ کسی اور سے چاہے، اللہ کو کیسا لگے گا؟ اور پھر ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، عمرے بھی کریں، سب کچھ کریں، ساتھ ساتھ نفس کی بندگی بھی، ساتھ ساتھ شیطان کی پیروی بھی. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ بار بار خالص ہونے کا ذکر کرتا ہے. اللہ ہمیں مانج رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھ کے اٹھ جائیں، قرآن سے گزر جائیں اور پھر بھی خالص نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں. اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. اللہ کو خالص دین پسند ہے، خالص عمل جو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اور دنیا بھر کے مشرک آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں معاذ اللہ خالق سمجھتے ہیں. خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے
اور اس تک رسائی ہماری بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دے. لیقربونا الی اللہ, اور دنیا میں شرک کا کاروبار اسی بنا پر تو چل رہا ہے, اس رب کی تلاش میں جو انسان در در مارا مارا پھرتا ہے اور دنیا سے کہتا پھرتا ہے کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک کرا دو. اسی پر تو نذرانے اور بکرے, نیازیں, حتیٰ کہ بسا اوقات اولاد تک چڑھا دی جاتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں, میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا, سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو, وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کو شکر پسند ہے, اور سب کچھ دیا رب نے, اور ہم خوش بندوں کو کریں, اس اللہ کو خوش کیوں نہ کریں, اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے, اے فلاں تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, میں تجھ سے یہی چاہتا تھا. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو. اللہ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بنا دے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسانوں پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا, اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. پیارے نبی ہی فرماتے ہیں, ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کہیے کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے, یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے؟ رات کی عبادت ریاکاری سے خالی ہوتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. یہ وہی کر سکتا ہے جو خالص اللہ کے لیے اپنی عبادتوں کو کرنے والا ہو, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ آخرت کا خوف اور رب کی رحمت کی امید, یہ دونوں کیفیات کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو موت کے چل چلاؤ میں تھا. آپ نے فرمایا, تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے کہا, اللہ کی قسم یا رسول اللہ, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. آپ نے فرمایا, اس جیسے مقام پر کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی, مگر اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے, اور اس چیز سے اسے امن عطا کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ان سے پوچھو, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہیے کہ اے میرے بندو, جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور خدا کی زمین وسیع ہے. یعنی آپ سوچئے کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو, اس کی زمین ناپی بھی ہوگی, مگر اللہ کی زمین وسیع ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک جگہ میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ مشکلات نہ ہو اور تم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر چل سکو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اور صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی, اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دیا جائے گا. اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے ان کا اجر پورا دیا جائے گا. پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا, بلکہ بغیر حساب اور بغیر اندازے کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا. یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے, اور کسی بھی مشکل میں پروردگار تو ہمیں صبر کے اجر سے محروم نہ کرنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا, تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو, یہی کھلا دیوالیہ ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ آگ تو کیسی آگ ہے کہ اس سے آگ بھی پناہ مانگتی ہے, فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں, مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایک انسان ہے جو بے خوف ہے. پس اے میرے بندوں, میرے غضب سے بچو, بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ ہے اللہ کا وعدہ, اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ہمیں جنت کے متعلق بتائیں, وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا, ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے, اس کی کنکریاں لؤلؤ اور یاقوت ہیں, اور اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا خوشحال رہے گا, کبھی بدحال نہ ہوگا, ہمیشہ زندہ رہے گا, کبھی فوت نہ ہوگا, نہ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا, پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں, پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ سے شرح صدر کا مطلب پوچھا. آپ نے فرمایا کہ جب ایمان کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے. کیا مراد ہے دل کے وسیع ہونے سے؟ کہ انسان کو اللہ کے حکموں کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. صحابی فرماتے ہیں, ہم نے عرض کیا اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل ہونا, یعنی آخرت کی طرف مائل ہونا, اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے, اس کی لذتوں اور زینت سے دور رہنا, اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا. تو یہ ہے شرح صدر. انسان موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور آخرت کی فکر کرے. اللہ ہمارا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، کتنا بہترین کلام ہے، سبحان اللہ۔ بے شک ہر کلام سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور ہر طریقے سے اچھا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، کوئی اختلاف بیانی نہیں اس کے اندر، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اور مضمون کیوں بار بار دہرایا جاتا ہے؟ تاکہ دل میں گڑ جائے، ٹھک جائے، بس انسان کو وہ ازبر ہو جائے اور وہ اس سے غافل نہ ہو۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ آپ یوں سوچیں جیسے کوئی ککر کا ڈھکن کھولے، بھاپ ایک دم نکلتی ہے اگر غلطی سے چہرہ قریب ہو، یا اوون کھولے اور اس کی بھاپ چہرے پہ پڑے، تو یاد کر لیجئے قیامت کے عذاب کو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لینا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے۔ آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خل کاکا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ ظالم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے۔ کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو معمولی سی تکلیف دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو وہ مقام دینا جس کا وہ مستحق نہیں، یا جو جس مقام کا مستحق ہو اسے وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ گویا اللہ کو اس کا مقام نہ دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب کوئی اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا خالق، مالک یا رازق سمجھے، یا اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو، یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو بہتر سمجھے، قابل عمل سمجھے، تو اس نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کیونکہ نظام وہی درست ہے، قانون وہی درست ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور ظلم ظلمت سے ہے۔ ہم کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھ نہیں پاتے، کب؟ جب اندھیرے ہوتے ہیں۔ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ ان اندھیروں کو دور کرنا ہے، اس تاریکی کو دور کرنا ہے، ان جہالتوں کو دور کرنا ہے، بے علمی کو دور کرنا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کس کا کون سا مقام ہے، کس چیز کو کس مقام پہ رکھنا ہے، اور اللہ کی قدر کیسے کرنی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام کی خوبصورتی، اس کے دیے ہوئے قانون کی خوبصورتی ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب ہم جانیں گے، جب ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم پائیں گے۔ لیکن اصل کام میرے اور آپ کے کرنے کا کیا ہے؟ کہ نور بن جائیں، اندھیرے دور کرنے والے بن جائیں۔ مزہ تو نور میں آتا ہے سب کو، مگر اپنی شمع جلانے میں دیر لگتی ہے۔
مجھے اور آپ کو شمع جلانی ہے تاکہ اس معاشرے کی تاریکیوں کو دور کر سکیں اور اس ظلم سے معاشرے کو پاک کر سکیں. اور جب سچائی ان کے سامنے آئی تو اس نے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ آپ سوچیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کر رہے ہیں، سچائی پیش کر رہے ہیں، لیکن لوگ دن رات ان کو جھٹلا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے، تو جھوٹے تو یہ خود ہی ہیں، تو وہ تو تھے جھوٹے. دعا کیجئے اللہ ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے، جھٹلانا نکل جائے، جھوٹا عقیدہ، جھوٹا عمل، جھوٹی محبتیں، جھوٹے لائف سٹائل، ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالتے جائیں تو سچائی کے لیے جگہ بنتی جائے گی. جو شخص سچائی لے کر آیا جنہوں نے اسے سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. یا اس بات کو نوٹ کریں، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس نے سچائی کو مان لیا اور ایک دفعہ اس پہ عمل کر لیا، نہیں، اس سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے مرتے دم تک، تاکہ اللہ کے حضور اس سچائی کو لے کر جا سکے. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہاں آپ یہ بھی نوٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں جنت میں سب کچھ ملے گا، جنت میں تو ملے گا ہی، یہاں عند ربہم، رب کے پاس. اور رب کے پاس تو انسان مرتے ہی پہنچ جاتا ہے. اور ہم پھر کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں روزے محشر کی سختی سے بچا لینا، اس دن کی رسوائی سے بچا لینا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ہمیں جہنم سے بچا لینا اور ہمیں جنت میں داخل کر دینا. تو لہم ما یشاؤون عند ربہم، ہم انہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے جو وہ چاہیں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. کتنا محبت کرنے والا رب ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بہترین اعمال پہ جزا دے رہے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور اس کی برائیاں اس سے ہٹا دی جائیں گی. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا اور ہماری نیکیاں پروردگار تو بڑھا چڑھا کر اس کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمانا. الیس اللہ بکافی عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، بلکہ کہیں لکھ کر لگا لیں، اتنی خوبصورت آیت ہے. اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے نا ایک اور مقام پہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور میں بھروسہ کیوں نہ کروں، وہ تو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے. اللہ یہاں سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، زور دینے کے لیے کہ اللہ ہی تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہے، تمہارے دشمنوں سے بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور روزے محشر بھی تمہارے لیے کافی ہے. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. پروردگار تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جسے تو ہدایت دیا کرتا ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا سکھا رہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں چھوڑتا، وہ رسوا نہیں کرتا، وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. گویا نو کمپرومائز، اعلان کر دو کہ میں تو اپنا رستہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. گویا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے دو راستے کھول دیے، اور اتنا قرآن پڑھنے کے بعد تو ہمارے لیے کشادہ ہیں راہیں، اور رستے دو ہی ہیں، یا تو سر اٹھا کر جینا ہے یا جانوروں کی طرح سر جھکا کے، یا حق کا راستہ اختیار کرنا ہے یا شر کا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں. میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں اللہ کی زمین پہ بوجھ ہوں یا ایک سرمایہ ہوں. اللہ مجھے اس زمین کا سرمایہ بنا دے، امت کا سرمایہ بنا دے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دراصل یہ کہ زندگی اور موت کس طرح اللہ کے قبضے میں ہے، اور کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب وہ رات کو سوئے گا تو لازماً ہی صبح اٹھے گا. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کوئی بھی رات میری اور آپ کی آخری ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے پر کس طرح سے قدرت رکھتا ہے، اس کی شان، اس کی یہ قدرت تو ہم روز دیکھتے ہیں جب ہم رات کو سوتے ہیں. اسی لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم باسمی کا اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں. اور نیند کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں روح قبض کرنے کے بعد اگر چاہتے ہیں تو واپس بھیج دیتے ہیں اور واپس اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب بندوں کو اٹھائے گا، ان کی روحوں کو واپس بھیج دے گا اور انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اور ہمیں موت سے کیا ڈرنا، ہم تو روز اس مرحلے سے گزرتے ہیں. اور جب بھی بستر پہ جائیں، اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پر تصور کریں کہ یہاں سے تو اللہ نے چاہا تو اٹھ جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد پھر واپسی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے تو اسے جھاڑ لے، نہ جانے اس پر کیا کچھ ہو. پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وبعت جنبی وبک ارفعہ، فان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. یہ بخاری کی روایت ہے کہ پروردگار، تیرے نام کے ساتھ ہی میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ساتھ ہی اس کو اٹھاتا ہوں. اگر تو نے میرے نفس کو، میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اسے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ رات کو سوتے ہوئے ضرور پڑھیں، اس دعا کو یاد کر لیں. یہ بخاری کی 6320 نمبر کی حدیث ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سے اس حفاظت کی دعا کریں کہ پروردگار، اگر تو نے روک لیا تو رحم کر دینا، اور اگر واپس بھیجا تو اپنے نیک بندوں کی طرح ہماری حفاظت کرنا گناہوں سے، شر سے، شیطان سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرنا. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی یہ بات بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے. شفاعت کے متعلق عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. آخرت کو رزق پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یک یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات، یعنی اکیلے اللہ کا ذکر ہونا تو دل کا کڑنا، اور دوسروں کا ذکر ہونا اور چہروں کا خوشی سے کھل جانا، یہ ہر وہ بندہ جس کے اندر شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ خصوصیت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کریں تو ان کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، اور کہنے لگتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جب ہی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے اور ان کے چہروں پر بشارت اور چمک آ جاتی ہے۔ اس طرز عمل سے مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو اصل محبت کس چیز سے ہے، اصل دلچسپی کس چیز سے ہے۔ اور علامہ آلوسی تفسیر میں اس مقام پر اپنا ایک تجربہ لکھتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک وفات یافتہ بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کو پکار، وہ خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، اور میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا، اور بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا تھا یہ شخص اولیاء کا منکر ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ بزرگان دین کی توقیر، ان کا احترام، یہ الگ چیز ہے۔ بزرگان دین کے بہترین اعمال کی پیروی کرنی چاہیے اور محبت رکھنی چاہیے، لیکن ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے بعد ہے، اور ہر ہستی کو اس کے درجے پہ رکھنا ہی اصل اسلام کی روح ہے۔ کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سوچئے، سب کچھ، اپنے سب کچھ کو ذرا نظر میں لے آئیں، تصور میں لے آئیں، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنا سارا کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، ایسا سخت عذاب ہوگا۔ اور یہاں یہ جو آیتیں اللہم فاطر السماوات والارض، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام کرتے تو اپنی نماز کا افتتاح کس چیز سے کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادتی انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد کی نماز کی ابتدا پیارے نبی اس دعا سے کیا کرتے تھے، جس میں یہ آیت بھی 46 نمبر آیت سورہ زمر کی یہ بھی شامل ہے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، انہیں گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ بنے گی۔ اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جن کو وہ نیک سمجھتے تھے مگر دراصل وہ برے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ یہ گناہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں رویے، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نیکی کریں، اس کا طریقہ غلط ہو یا نیت کی خرابی ہو، اور وہ نیکی ہم نے سوچا ہم نے تو اتنی بہت ساری نمازیں، روزے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جائیں تو پتہ چلے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں۔ بے خوف نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت گھبرائے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ خوف اور گھبراہٹ کیسی، تو کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے کون سی آیت؟ یہی آیت آپ نے تلاوت کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور فرمانے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کے بارے میں میرا گمان بھی نہیں تھا. اللہ ہمیں بھی ڈرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی سے، عقیدے کی غلطی کی بنا پر، نیت کی خرابی کی بنا پر، طریقے کی خرابی کی بنا پر ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہی انسان، یعنی یہی انسان کون سا؟ جس کے سامنے ایک اللہ کا ذکر ہو تو اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، یعنی یہ تو میری قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، اس لیے اللہ نے مجھے دیا. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے. مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں. ایک کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان نعمت پا کر یہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کبھی نعمتیں اللہ کی رضا کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور کبھی نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہے وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ پکار لگا رہے ہیں. کس کو اللہ کس کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں متقی کو اپنا بندہ نہیں کہہ رہے، یہاں پرہیزگار کو نہیں کہہ رہے، یہاں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو کہہ رہے ہیں میرے بندو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندی، جس نے اپنی جان پہ زیادتی کی ہے، مایوس نہ ہو جاؤ. یہ تو شیطان ہے جو انسان کو مایوس کرتا ہے. وہ چاہتا ہے انسان گناہوں کے رستے پہ آگے چلتا چلا جائے، لیکن اللہ صدا لگاتا ہے، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت گنہگاروں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے بندوں کو توبہ سے مایوس کرے، اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا. اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کہ مایوس نہ ہو جاؤ. اور ایک کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تو اس نے تو گویا اللہ کی کتاب کا انکار کیا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بندہ توبہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ اس پر مہربانی فرمائے. یعنی اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، جس پر وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، جسے وہ اپنا بنانا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، ڈراتے بھی ہیں، پھر امیدیں بھی دلاتے ہیں، پھر خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سرجن نشتر بھی چلاتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے. اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی گم شدہ اونٹنی ملنے پر خوشی کی شدت میں اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی خوشی کی شدت میں خطا کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تو اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آتا ہے. تو پلٹنے میں دیر نہ کرے. پاک صاف انسان وہ نہیں جو کبھی گندا میلا ہی نہیں ہوتا، جسے کبھی پسینہ ہی نہیں آتا، بلکہ پاک صاف انسان تو وہ ہے جو میل کچیل کو رہنے نہیں دیتا. ادھر ہاتھ گندے ہوئے ادھر ہاتھ دھو لیے، ادھر کپڑے میلے ہوئے ادھر کپڑے صاف بدل لیے. اس طرح خطا تو ہوگی، گناہ تو ہم سے ہوں گے، لیکن یہ آیت مجھے اور آپ کو صدا لگاتی ہے کہ پلٹ آؤ. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ تو سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غفور کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے یہاں، انہو ہو الغفور الرحیم. غفور یعنی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، حد سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. اور کبھی بھی اللہ کی اس اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں یہ کہہ کر اللہ تو فلاں کو بخشے گا ہی نہیں, یا اللہ تو یہ گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا, اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے, غفور اور رحیم. کو آپ اس مثال سے سمجھیے جیسے کوئی انسان کسی کو چوری کرتا ہوا پکڑ لے, اب وہ چور اس کی منتیں کرتا ہے, ترلے کرتا ہے, وعدے کرتا ہے آئندہ چوری نہیں کروں گا, آپ مجھے سزا نہ دلوائیے. پھر اسے رحم آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اس عیب کو چھپا دیتا ہے, وہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا. یہ اس کی غفوری ہے, یہ اس کا اس کے عیب کو ڈھانک دینا ہے. اور پھر جب وہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اسے رقم دے کر اسے کاروبار سیٹ کر دیتا ہے, کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی غفور الرحیمی, وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا, وہ اس کی رحمت کیا ہے کہ وہ پھر نیکی کے رستے سجھاتا ہے, پھر وہ نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے. لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے, انیبو, پلٹ آؤ, الی ربکم, اپنے رب کی طرف, اب پلٹنے میں دیر نہ کرو, اور مطیع بن جاؤ اس کے, یعنی اب سرنڈر کر دو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پہلی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. یہ بہترین پہلو سے کیا مراد ہے, جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جو مومنین کی صفات بتائیں, جو جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات اللہ نے بتائیں, ان چیزوں کی پیروی, ان صفات کو اپنا لو, ان حکموں کو اختیار کر لو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے, افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے, کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے, کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ اس کی تین حسرتوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان حسرتوں کو یہاں غور سے پڑھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن ان حسرت کرنے والوں میں شامل ہو. تو پہلی اس کی حسرت کیا ہے کہ ہائے میں نے کیوں مذاق اڑایا, میں نے کسی نیک شخص کا مذاق, میں نے کسی نیک آدمی کا مذاق کیوں اڑایا, میں نے کسی کی نیکی پر اس کا مذاق کیوں اڑایا, میں نے کسی داڑھی پر, کسی کے پردے پر, میں نے کسی کی نیکی پر, کسی کے دوپٹے پر, حجاب پر, اس کے روزے رکھنے پر میں نے کیوں مذاق کا نشانہ بنایا. آج سب سے زیادہ جوکس آپ کو ملیں گے روزوں پہ, افطاری کے جوکس, سحری کے جوکس, میاں بیوی کے حوالے سے اتنے جوکس کہ الامان الحفیظ, ہر نیکی کے کام کو مذاق کا نشانہ بنا لیا اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. حسرت کریں گے کہ کاش میں مذاق نہ اڑاتا. اور دوسری چیز کیا, کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی. آج ہم سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہنے والے ہوں, کاش میں نے اس درس کو جوائن کر لیا ہوتا, کاش میں نے وہ کلاس لے لی ہوتی. اور تیسری حسرت کیا ہے کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے, اور یہ نہیں ملنے والا, یہ تو اللہ نے طے کر دیا. جیسے ہم دنیا میں حسرتیں کرتے ہیں نا کہ کاش میں نے پڑھا ہوتا, کاش میں نے جوانی کو ضائع نہ کیا ہوتا, کاش میں نے فلاں مضمون لے لیے ہوتے. تو یہ حسرتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اس دن ان حسرتوں سے پہلے اپنے آپ کو پرکھ لو. اللہ نے وہ منظر دکھا دیا تاکہ ہم وہ حسرتیں نہ کریں. اس وقت یہ جواب اسے ملے گا, کیوں نہیں, میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی, پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. اللہ اکبر, تکبر ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. اور پیارے نبی نے فرمایا, جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ مسلم کی حدیث ہے. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں, قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا, ان کی اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا, ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو، ذرا غور کیجیے، اللہ نے جاہل کہہ کر مخاطب کیا ہے اور قرآن کا یہ واحد مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوہ الجاہلون کہہ کر مخاطب کیا ہے. اور کون جاہل ہے؟ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے کہے، جو اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے سر جھکانے کے لیے کہے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کی اطاعت کا مشورہ دے، جو کسی اور سے مانگنے کا مشورہ دے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے اسے جاہل کہا ہے. تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل بخشی. علامہ اقبال کہتے ہیں، آدم از بے صبری بندگی آدم کرد، من ندیدم کے سگے پیش سگے سرخم کرد. اس فارسی کے شعر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا، اور میں نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے کسی کتے کے آگے سر جھکایا ہو. ایک کتا جو نہ اشرف المخلوقات ہے نہ اس کے پاس عقل ہے، لیکن وہ کسی کتے کے آگے سر نہیں جھکاتا. ایک انسان جو اشرف المخلوقات بھی ہے اور اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے جیسے بندوں کے آگے سر جھکا دے، تو اس کو پھر جاہل ہی کہنا چاہیے؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. غور کیجیے گا، سب نبیوں کو بشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا وحی کی گئی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. گویا اللہ نے کیا بتا دیا کہ قانون خداوندی سب کے لیے ایک جیسا ہے. اور یہاں اللہ کو اپنے نبیوں سے شرک کا خطرہ نہیں تھا، اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ وہ شرک کریں گے. اللہ نے ان کے طفیل دنیا کو بتا دیا، امت کو بتا دیا، مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا کہ جو بھی جتنی بھی بڑی نیکیاں کیوں نہ کر لو، اعلیٰ درجے کی نیکیاں کیوں نہ کر لو، لیکن اگر تمہارے اعمال نامے میں تمہارے عقیدے میں شرک ہوا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کوئی صلہ نہیں ملے گا. ہم میتھس میں جانتے ہیں کتنی بڑی فگر ہو اگر زیرو سے ضرب دے دی جائے تو جواب زیرو ہی آتا ہے، تو اعمال نامے میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کیوں نہ ہوں، اور اگر اس اعمال نامے میں شرک ہے تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کیے جاؤ اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. سوچے اگر شرک کا خطرہ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے نہ ہوتا تو اتنی آیتیں اس موضوع پر نازل کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے دلائل نہ دیے ہو، شرک کا رد نہ کیا ہو. مکی صورتیں خاص طور پر ہمارا عقیدہ درست کرتی ہیں. وما قدر اللہ حق قدری ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ گویا شکوا کر رہے ہیں، تم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کی شان کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اور تم نے لوگوں کو اس کا شریک بنا دیا. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا، میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبر. یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑے. اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید ہی پر موت دے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی، پھر ان کی وضاحت فرما دی، تو جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو اللہ اسے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے پاس 10 سے 700 گنا بلکہ بہت گنا تک نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو اللہ اس کے عوض اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ اس کے لیے ایک برائی لکھ دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وہ تو اتنے مہربان ہیں کہ نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں اور گناہ کو گناہ کر لینے پر پھر ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، وہ بھی توبہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں، اس کی تباہی اور بربادی کے کیا کہنے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی جہنم کے دروازے پہلے سے نہیں کھلے ہوں گے، ان کے پہنچنے پر کھولے جائیں گے، جس طرح مجرموں کے پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کے داخل ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ بھی دن دیکھنا ہوگا؟ تو سوچیں، کیا ہمارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام نہیں آیا تھا؟ کیا ہمیں کسی نے قرآن کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا ہمیں کسی نے حدیث پڑھنے کے لیے نہیں بلایا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہو، قرآن کا پیغام آیا ہو اور ہم نے کہا ہو کہ ہم مصروف بہت ہیں، یا گرمی بہت ہے، یا آج کل امتحان ہے، یا یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ۔ ایک نہ ایک موقع تو انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے، رب اپنی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آ جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسی دعوتوں کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اور جیسے ہمیں ہر روز سورج کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن سورج نکلا ہم نے کہا پوری زندگی کے لیے کافی ہو گیا، نہیں، ہر دن سورج کی روشنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ہر دن اس قرآن کی رہنمائی چاہیے، ہمیں روشنی چاہیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہر دن ہے۔ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس ہمیشہ کو بھی ذرا انڈر لائن کر لیجئے، ذرا تصور کیجئے، وہ آج بھی جہنم میں، وہ آج سے اگلے مہینے پھر اسی جہنم میں ہے، اگلا سال آ گیا وہ پھر جہنم میں ہے، 10 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، وہ پھر بھی جہنم میں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ وہ بہترین پہلو دکھا رہے ہیں، وہ خوبصورت لوگ، وہ خوبصورت کردار، جنہوں نے جنتوں کے راستے کو اپنا لیا، جنہوں نے ہدایت کے رستے کو اپنے لیے چن لیا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے؟ وہ رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ جیسے کسی معزز مہمان کے لیے آپ گھر کا دروازہ کھول کر پہلے سے منتظر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، یہاں پر اپنا نام لکھ لیجئے، اللہ کرے یہ میں اور آپ ہوں، اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہو کہ داخل ہو جاؤ، سلامتی ہے تم پر، اللہ ہمارا گمان درست کر دے۔ تصور کریں، ایک خوبصورت اچھے لباس میں، میک اپ میں، اور خوبصورت چہرہ، خوبصورت بال بنے ہوئے ہیں، تاج سر پہ سجایا ہوا ہے، خوبصورت زیور پہنا ہوا ہے، بڑا نرم ملائم اور باریک ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ، اور آپ نے خوبصورت سٹائل کے ساتھ آپ ایک عالی شان سواری سے اتری ہیں اور آپ اپنے محل کی طرف جا رہی ہیں، اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اس منظر کو آنکھوں میں سجا لیں۔ اللہ نے کون سا ہمارا جذبہ ہے جس کی تسکین نہ کی ہو، جس کے لیے سامان تیار نہ کیا ہو، جس کا منظر نہ ہمیں دکھایا ہو؟ یہ منظر آنکھوں میں سجا لیں تو دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا۔ اور نافرمانی تو دور کی بات ہے. اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، یعنی پورا اختیار ہے، جنت ہماری ملکیت، اللہ نے پورے اختیار دے دیے، جو چاہو کرو، جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو اپنی ایک مہر نکال لو. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، فنعم اجر العاملین. آج اگر کوئی اچھا کام نصیب میں ہے تو دعا کرے کہ اللہ مرتے دم تک اس پر قائم رکھے. ایک لمحہ لگتا ہے بندہ پٹری سے اتر جاتا ہے. اللہ سے استقامت کی دعا کریں، ان نیک کاموں پہ استقامت اختیار کریں اور قرآن پڑھتے ہوئے نیکی کے ارادے کریں. اس قرآن کے سائے میں اپنی نیکی کے ارادے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے.